أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. خواتین حضرات، طلباء و طالبات، عزیزو، دوستو، نوجوانوں، پیارے بچوں، سورہ زمر کا مطالعہ جاری ہے، اور کل بندہ مومنین کو بتایا گیا کہ وہ ایسے بنے، ان کی بعض صفات کا تذکرہ آیا اور بتایا گیا کہ مومنین کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، اور ان میں سے 14 صفات ایک کے بعد دیگر ہمارے سامنے آئے. آخر میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو شرح صدر ملے، کشادہ سینہ ملے، وسعت دل اور فراخی دل ملے. اور کفار و مشرکین وہ ہوتے ہیں جو خاصیت قلب، قساوت قلب، یعنی ان کا دل سخت ہوتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پگھلتے نہیں، اس کا ذکر آیا. اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ دلوں کو پگھلانے کا بہترین نسخہ قرآن مجید خود ہے. اور اس سلسلے میں جو آیتیں آئی ہیں اس کا تھوڑا سا ذکر کل آیا، پھر میں ان کا اعادہ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ بہترین کتاب اتاری ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اس کتاب کے 6 صفات کا ذکر ہے. اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ متشابہات، اس کے الفاظ اور مضامین باہم اہم رنگ ہیں، ریپیٹڈ ہیں، اور اس میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں کریں گے، کوئی خلا محسوس نہیں کریں گے، کوئی گیپ محسوس نہیں کرے گا آدمی. اس کے عقیدے میں، اس کے عقائد میں، نظریات میں کنٹینیویشن پایا جائے گا، کنسسٹنسی پائی جائے گی، کہیں اس کا بریک اپ نہیں پائیں گے آپ. کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ صاحب بات ایک چل رہی تھی اور اچانک اس کی ضد کوئی اور بات آ گئی ہو. ورنہ دنیا کے دیگر مصنفین کی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے تو خود ان کی کتاب کے اندر کانٹرڈکشنز مل جائیں گے، تضاد بیانی مل جائے گی، لیکن قرآن وہ ہے جو متشابہات، جس کے تمام اجزاء باہم ہم رنگ ہیں اور ایک یونیک کلرڈ آپ کو مضمون ملے گا. نمبر 2 یہ کہ قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ مثانی کا مطلب ہے جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالی نے آیتوں کو اتارا ہے، اور جوڑوں کی شکل میں اتارنے کا فائدہ یہ ہوا کہ کسی ایک مضمون کے مختلف گوشوں کو کھولنے کے لیے ایک صورت میں ایک گوشے کو کھولا جاتا ہے، دوسری صورت میں دوسرے گوشے کو کھول دیا جاتا ہے. ایک صورت میں بات کو اختصار سے بیان کیا جاتا ہے، دوسری صورت میں بات کو طویل کر کے بیان کر دیا جاتا ہے. ایک زاویے سے واقعات کی روشنی میں کہیں گفتگو ہوتی ہے تو کہیں سائنس کی روشنی میں گفتگو ہو جاتی ہے. مثانی جوڑے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ 2 صورتیں مل کر ایک مضمون کو بیان کرتی ہیں. یہ دوسرا وصف ہے اور دوسری صفت ہے قرآن مجید کی. تیسری صفت یہ ہے کہ تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بہت اہم صفت ہے اور قرآن مجید کی تسخیری قوت کا ذکر ہے. قرآن مجید مسخر کرتا ہے دلوں کو، دلوں کو اپنے فولڈ میں لے لیتا ہے، دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. قرآن کی یہ زبردست خوبی ہے کہ جو کوئی قرآن مجید کے قریب آیا وہ قرآن کا ہو کر رہا. قرآن مجید سے آدمی کا مقابلہ ہوتا ہے. ڈاکٹر جیفری لینگ نے جیسے کہا کہ یہ دنیا کی انوکھی کتاب ہے، جب اس کتاب کے ساتھ کوئی آدمی معاملہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتی ہے. یہ ان کی زبان میں ہے کہ اٹ اسٹارٹس فائٹنگ، یہ اس کے ساتھ فائٹ کر دیتی ہے، اس کے ساتھ جو لڑائی شروع کر دیتی ہے کتاب. کیوں؟ پڑھنے والا آدمی کہتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ قرآن سوال ریز کرتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے تو بتاؤ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، ان چرندوں کو، پرندوں کو، ہوا کو، پانی کو کس نے بنایا؟ آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ خدا ہے، لیکن اس خدا کا کوئی تعلق ہمارے سے نہیں ہے، اس نے بنایا ہوگا، وہ کاز آف دا کازز ہوگا، وہ قوت محرکہ ہوگا، وہ ایک مشین کی طرح، وہ پیٹرول کی طرح ہے کہ اس کے پیٹرول سے جیسے گاڑی چلتی ہے ویسے خدا ہے، اس کے نتیجے میں کائنات چل رہی ہے، لیکن اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پھر کوشچن ریز کرتا ہے، بتاؤ اگر خدا کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں تو تم کیوں پکارتے ہو اس کو جب مصیبت میں پھنس جاتے ہو؟ تمہاری مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ تمہارے گناہوں کو کون بخشتا ہے؟ تو ڈاکٹر جیفری لانگ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کے ساتھ جھگڑا شروع کرتی ہے اور آدمی کو ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ دو ہی معاملہ ہوگا، یا تو آدمی اس کتاب کو ہرائے یا خود شکست تسلیم کرے۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس کتاب کو شکست دے دے، ہمیشہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جسم پر کپکپی تاری ہو جاتی ہے، اس کا دل پگھل کر خدا کے ذکر کی طرف رجوع ہونے لگتا ہے۔ یہ کتاب کی تاثیری قوت ہے، تسخیری قوت ہے، یہ بہت اثر انگیز کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی اثر لیے بغیر نہیں رہتا، شاید ہم جیسے لوگ ہوں کہ اس سے وہ تاثیر نہ لے پاتے ہوں، ورنہ عرب کے بدو بھی اور آج کے جدید ترین امریکہ کے جتنے کنورٹس ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دا ڈاٹرز آف اندر پات ایک کتاب ہے جس میں 52 امریکی خواتین کا ذکر ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یا جیفری لینگ کا میں نے ذکر کیا، یا اسی طرح مارمونک پکتال کا اٹھا کر آپ قرآن مجید پڑھ لیں، وہ بھی کنورٹ ہیں، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ جتنے کنورٹس ہیں، جتنے نئے لوگ اسلام میں آتے ہیں، ان کے آنے کا سبب قرآن مجید ہے۔ یہ بہت واضح بات ہے کہ قرآن دلوں کے اندر بہت اثر پیدا کرتا ہے۔ کیا بات ہے ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، اس کو سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ اس کلام کی تاثیر یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ۔ یہ کلام تو اتنا عظیم کلام ہے، یہ کلام تو اتنا مبارک اور پر تاثیر کلام ہے کہ اگر اس کلام کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، ریزا ریزا ہو جاتا، لیکن ہمارا دل شاید اس سے بھی سخت ہو چکا، اس لیے ہم وہ تاثیر نہیں لے پاتے۔ پروفیسر آربری کا واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً سنایا ہے، آج بھی میں سناتا ہوں کہ پروفیسر آربری ایک انگریز ہیں، وہ ٹونیشیا میں، جسے ہم تونس کہتے ہیں، ٹونیشیا میں وہ پروفیسر تھے اور وہ ایک جگہ قیام کرتے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کے بازو کے اپارٹمنٹ سے صبح صبح ایک آواز آتی تھی۔ یہ چونکہ مغرب کے آدمی تھے، یوروپ کے آدمی تھے، گانے بجانے، پاپ راک، یہ اسی سے واقف تھے۔ ایک نغمہ گی، ایک ترنم، ایک زبردست کلام ایک وہ سن رہے تھے اور پڑوس کے اپارٹمنٹ سے ان کو مسلسل یہ بات سنائی دیتی تھی۔ بعد میں انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جس کے جو کیسٹ پلے کرتے ہم صبح صبح، تو اس میں کیا چیز پڑھا جاتا ہے؟ تو بازو والے نے بتایا کہ یہ وہ کلام ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر جو نغمگی ہے، اس کتاب کے اندر جو تاثیر ہے، اس کتاب کے اندر جو کشش ہے، اس سے پروفیسر آربری قریب ہوئے۔ پہلے اس کی صوتی اعجاز سے، اس کا جو ساؤنڈ آرٹ کہتے ہیں، اس سے وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ اب روزانہ وہ بھی قرآن مجید سننے لگے، پھر قرآن سے قریب ہونے لگے، پھر قرآن پڑھنے لگے، پھر قرآن کو عربی، قرآن کی زبان سمجھنے لگے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ کر ڈالا دا قرآن انٹرپریٹڈ کے نام سے، دا قرآن انٹرپریٹڈ نام سے ان کی ایک تفسیر ہے، ان کا ایک ترجمہ ہے پروفیسر آربری کی۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے پڑھنے والوں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ کتاب وہ ہے جو پہاڑوں کو جو ہے نرم کر دیتی ہے، یہ کتاب وہ ہے جس نے حضرت عمر کے دل کو دہلا دیا، دل کے اندر ہلچل پیدا کر دیا، یہ کتاب سینوں کے اندر ضرب لگاتی ہے اور دلوں کے اندر ہلچل پیدا کرتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی وہ تاثیر اپنے اندر نہیں پاتے۔ ایک بات ایسی ہے، میں چلتے ہوئے عرض کروں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہمارے ملک کے صدر مملکت بھی تھے اور جامعہ ملیہ یونیورسٹی جو ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس کے وہ فاؤنڈرز میں سے تھے، وہ اردو کے ادیب بھی تھے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی مولانا عباس حسین صاحب سے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک ٹیچر تھے۔ مولانا عباس حسین صاحب کہا کرتے تھے، مولوی عباس حسین صاحب، کہ ہم لوگ تو یہ مولانا آج کے زمانے میں کہتے ہیں، پرانے زمانے میں مولوی ہی لگاتے تھے بڑے لوگوں کے ساتھ۔ مولوی عباس حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ فن قرآت ان کے استاد پر ختم ہو گیا، اب دور جدید میں کوئی فن قرآت نہیں جانتا، پھر وہ کہاں کرتے تھے، میرے استاد قرات کے اتنے ماہر تھے، فن تھے کہ لفظ قاف کا تلفظ اگر وہ کسی مٹکا میں کرے تو مٹکا پھٹ جائے گا، یہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے. تو کم از کم پہاڑ نہیں پھٹا تو مٹکا تو پھٹ سکا. اس کی تاثیر میں اتنی کمی آئی عرب کے زمانے سے لے کر آج تک کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کلام پہاڑ پر اتار جاتا تھا تو پہاڑ پھٹ جاتا. اور مولوی عباس حسین صاحب فرماتے تھے کہ ان کے استاد لفظ قاف اگر تلفظ کر دیں کسی خالی اس کے اندر تو وہ گھڑا جو ہے پھٹ جائے گا، وہ مٹکا پھٹ جائے گا، اس حد تک ان کا تلفظ تھا. یہ کہنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ تاثیر کے اندر ہماری کمی آتی چلی گئی، یہ ہماری وجہ سے، ہماری قلب کی کثافتوں کی وجہ سے. ورنہ قرآن کہتے ہیں تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو اللہ سے ڈر کر پڑتی ہیں ان کے جسم پر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم نرم پڑ جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم، پھر ان کے دل نرم ہو کر جسم نرم ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ اس کلام کی تاثیری قوت کا ذکر ہے کہ اس کلام کے پڑھنے میں تیسری صفت. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ متشابہات، یہ باہم ہم رنگ ہی یہ کتاب. دوسری صفت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جوڑوں کی شکل میں صورتیں رکھی گئی ہیں. تیسری صفت یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کے دلوں کے اندر زبردست اثر پیدا کرتی ہے کتاب. ذالک خود اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ہے اور اللہ ہی راستہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور اللہ جسے راہ یاب نہ کرے، بامراد نہ کرے، راستہ نہ بتائے، وہ آدمی پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور تین صفات کا ذکر آ رہا ہے اور بیچ میں کافروں پر تاریز ہے، چوٹ ہے ان پر کہ اس کلام کو تم جو ہے ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہو، اس کلام کی تم قدردانی نہیں کر رہے ہو، اس کلام کی عظمت کو تم نے نہیں پہچانا. یاد ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے آخرت میں کیا عذاب چکھنے والے ہو. قرآن مجید کی تصدیق کرنے کے نتیجے میں، اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کرنے کے نتیجے میں آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ بڑی ہی ذلت والا عذاب، بے بسی والا عذاب ہوگا. قرآن نے کہا افمائی یتقی بوجہہ سوء العذاب، بھلا وہ شخص اس کا کیا حال ہوگا، ذرا تصور کرو اس شخص کا جو قیامت کے دن عذاب کو اپنے چہرے سے روکے گا. یہ ایک عجیب تصویر ہے، یہ بڑی ڈراؤنی تصویر اللہ تعالیٰ نے بتائی. یہ خوفناک منظر ہے کہ کوئی آدمی جو ہے چہرے کو کبھی ڈھال نہیں بناتا. آدمی جب کسی لڑائی میں ہو تو اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیر سے، اپنے جسم کا سارا حصہ استعمال کرتا ہے، لیکن آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر ضرب آنے نہ پائے. لیکن آدمی جب بے بس ہو جائے، ذلیل ہو جائے، مذموم ہو جائے، تب آدمی اپنے چہرے پر مار کھانا شروع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کر کے بتائے کہ قرآن مجید کی ناقدری کرنے والے وہ اور قرآن مجید سے اثر لینے والے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. بھلا وہ شخص جس کا تصور کرو جو روکے گا اپنے منہ سے عذاب کو قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے عذاب اتنا سخت ہوگا، آدمی اتنا بے بس ہو جائے گا کہ اپنے چہرے پر عذاب لینے پر مجبور ہو جائے گا. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یہ پہلے لوگ نہیں جھٹلانے والے، اس سے پہلے بہت سے لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے ہیں اور ان پر اس طرح سے عذاب آیا جس طرف سے ان کو وہم و گمان میں نہیں تھا، سان گمان میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان پر عذاب نازل کر دیا ان قوموں کو. پھر کہا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھایا جنہوں نے رسالت کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بدترین عذاب دیا، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے. والا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے. یہ بات صرف انکار کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کو جن لوگوں نے جھٹلایا صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی عذاب جہنم، صرف ان کے لیے نہیں ہے. قرآن نے ایک جگہ کہا بنی اسرائیل کے بارے میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اجزاء بالکل کامن ہے، آیتوں کے ٹکڑے اٹھا کر رکھیں تو یہ آیت کے ٹکڑے اور وہ آیت کے ٹکڑے یکساں ملیں گے. اس میں کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. کہا کہ جو لوگ کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کتاب کے بعض اجزاء کو مانتے ہیں، بعض اجزاء کو رد کر دیتے ہیں چونکہ وہ اپنے نفس پر صاف گزرتا ہے، اس لیے بعض حکم پر عمل کرتے ہیں، بعض احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ الا قزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں وہ لوگ رسوا ہوں گے، عذاب گویا کہ دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوں گے. بنی اسرائیل بھی ایسے ہی ہوئے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کا بھی حال یہ ہے کہ جب اس نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، قرآن مجید کے بعض احکامات کو لے لیے جو میٹھے میٹھے احکام تھے، جو کڑوے کڑوے احکام تھے، اسے تھو تھو کر کے نگل دیا، اگل دیا اس کو. اس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ اس ہر کسی پر یہ سنت ہے کہ جب کتاب کی ناقدری ہوگی تو اس دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، چوتھی صفت قرآن مجید کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس میں مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے. مثالوں سے سمجھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس پر میں نے سورہ بقرہ میں بھی بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ مثال کسے کہتے ہیں، تشبیہ کسے کہتے ہیں، اور مثال کے فوائد کیا ہیں، اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی. اب موقع نہیں ان سب باتوں کو دہرایا جائے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے اور قرآن نے ہمیشہ سے تمثیل کی زبان میں گفتگو کی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کوئی حقیر چیز کی مثال دے. قرآن کی بڑی صفت، پیاری صفت یہ ہے کہ وہ تمثیل کی زبان میں گفتگو کرتا ہے. قرآن میں گدھے کی مثال بھی ہے، کتے کی مثال بھی ہے، بارش کی مثال بھی ہے، پھر جو ہے مردے کو زندہ کرنے کے لیے زمین کے اندر سے نباتات کی مثال ہے، گھوڑوں کی مثال ہے، بجلی کی مثال ہے، مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے، سمندر کے گھٹاٹوں پر اندھیروں سے اس نے مثال کو پیش کیا. بات کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمثیل کی زبان کو اختیار کیا، اور صرف قرآن مجید نہیں بلکہ دنیا کی اکثر الہامی کتابیں مثال کے انداز میں ہوتی ہیں. اس کی حکمت میں نے اس وقت بتائی تھی بہت پہلے، وہ یہ ہے کہ اگر بات کو بالکل جملوں میں بیان کر دیا جائے تو وہ کتاب کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے ہی قابل ہو سکتی ہے، یا کسی ایک ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے ہی وہ قابل ہو سکتی ہے. ہر زمانے کے لیے، ہر ذہنی سطح کے لیے اگر کوئی کتاب قابل ہو تو اس کتاب کے اندر تمثیل میں اگر بیان کر دیا جائے تو ان مثالوں کو لوگ کھولتے چلے جائیں گے قیامت تک، جس کی ذہنی سطح جیسی ہوگی ویسے اس مثال سے مانا لے گا، ویسے اس مثال سے وہ مفہوم لیتا چلا جائے گا. تو مثال میں بات کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور ہر زمانے میں لوگ اپنے استطاعت بھر اس میں سے نمونے اور اسباق نکالتے چلے جائیں گے. تو چوتھی صفت یہ کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو مثال سے سمجھایا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. نمبر پانچویں چیز ہے کہ قرآن کی صفت قرآن عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کی ہے. ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ صاحب عربی زبان میں نازل کرنے کا فائدہ عربی کو ہوگا، ہم لوگوں کو کیا ہوگا؟ سوال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ بار بار قرآن نے کہا، آج حافظ صاحب نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن عربیہ، قرآن کو عربی میں نازل کیا، لیکن یہ قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا فائدہ صرف عرب لوگوں کو نہیں ہے، اس کا فائدہ ہر عام آدمی کو ہے. اس کی طرف میں بعض باتیں آپ کو سناؤں گا. مورمڈی پکتال کی جو کتاب ہے قرآن کا ترجمہ، دا میننگ آف دا قرآن، آپ اگر اس کتاب کے مقدمے کو پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے مورمڈی پکتال نے، اس کا میں اردو ترجمہ سنا رہا ہوں، کہ عربی قرآن جو عربی متن کے ساتھ ہے، عربی قرآن ایک ناقابل تقلید نغمگی کا مجموعہ ہے. اس کے اندر ایک سر ہے، اس کے اندر ایک سمفونی ہے، اس کے اندر آواز کی ایک دھن ہے، اور اس کے نتیجے میں فرماتے ہیں کہ عربی قرآن ایک ناقابل تقلید نغمگی کا مجموعہ ہے. اس کی مجرد آواز ہی آدمی کے اندر ارتعاش پیدا کر کے اس کو رلا دیتی ہے اور اس پر وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے. آدمی کوئی زبان سمجھے نہ سمجھے، لیکن قرآن کی عربی میں وہ تاثیر ہے، اور آدمی جب سنتا ہے کھلے دل سے اور اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ جب سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک قسم کی وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آدمی بے تحاشا رونا شروع کر دیتا ہے. اگر اس طرح سے ایک سوئی میں، تنہائی میں قرآن پڑھے، قرآن سنے تو اس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے عربی قرآن کی. اس کی ایک مثال مولانا وحید الدین خان صاحب نے سے انہوں نے پیش کی ہے. ایک مثال 1976 وغیرہ میں انہوں نے کہا کہ ایک اسلامک کرسچن ڈائیلاگ، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک گفتگو کے لیے ایک مذاکرہ رکھا گیا تھا اور لیبیا میں وہ گئے ہوئے تھے. لیبیا میں اس تین یا چار دن کے پروگرام کے اختتام پر لوگوں نے طے کیا کہ صاحب یہ اجتماع کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا اور اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی تو حسن اختتام کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا ہوگا کہ ہم اس اجتماع کا اختتام بائبل کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت سے کریں گے. لہذا کس کو منتخب کیا گیا؟ لیبیا ہی کے ایک بہترین قاری کا انتخاب ہوا جو کرسچن تھے, جو عیسائی تھے. عیسائی لوگوں کی زبان ہے عربی, وہاں عرب میں جو عیسائی بستے ہیں ان کی زبان عربی ہے, مادری زبان عربی ہے. تو اس کے بعد ایک عیسائی صاحب آئے اوپر اسٹیج پر اور پہلے انہوں نے بائبل کی تلاوت کی اور عربی میں جو بائبل کا ترجمہ, چونکہ عربی میں نازل نہیں ہوئی بائبل, انجیل جو ہے وہ عربی میں نازل شدہ کتاب نہیں ہے, وہ تو کسی اور زبان میں آرامک لینگویج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی اس میں نازل ہوئی تھی. بعد میں اسے لوگوں نے اسے رومی زبان میں, یونانی زبان میں ترجمہ کیا, پھر اس کے بعد انگریزی میں ترجمہ ہوا, پھر عربی میں ہوا. تو ترجمے سے بات بدل جاتی ہے. بہرحال عربی بائبل کی تلاوت, عربی انجیل کی تلاوت انہوں نے کی اور سارا جو حال میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سناٹا چھا گیا اور لوگ سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی آخر میں. جب قرآن مجید کی تلاوت کی وہی قاری اسی الفاظ کے ساتھ تلفظ کے ساتھ اسی عربی میں جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی پوری مجلس کے اندر, اور پوری مجلس کے اندر ایک ہو کا عالم طاری ہو گیا, سناٹا چھا گیا اور لوگ جو ہے وجد کی کیفیت لوگوں پر طاری ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے نتیجے میں ایسا لگتا تھا لوگوں کو کہ جس طرح سے قرآن مجید کی آیت بائبل کی آیتوں کو نگلتی چلی جا رہی ہے, بائبل کی جو تلاوت ہوئی, انجیل کی جو تلاوت ہوئی, اس کا سارا زور ختم ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت ہی سے لوگوں پر وہ جادو طاری ہوا. لگ رہا تھا کہ قرآن مجید گویا کہ انجیل کی آیتوں کو نگلتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ اجتماع کے اختتام پر ہر آدمی قرآن مجید کی تلاوت کا اثر محسوس کر رہا تھا. میں نے اس پادری سے ملاقات کر کے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں, وہاں اسٹیج سے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, لیکن نیچے اتر کر انہوں نے کہا کہ واقعتا وہ خدا کی کتاب ہے. ہاں انہوں نے کہا, اس کو انہوں نے اس پر اختتام کیا کہ ہاں تو کہا انہوں نے, لیکن اس کے بعد کچھ اور باتیں بنانے لگے. لیکن قرآن کے عربی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آدمی صرف عربی سے بھی پڑھے اب کجا کے وہ نہ سمجھے, اگر اس کے سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی اس کے اندر ایک زبردست تاثیر ہے, تاثیری قوت ہے. یہ قرآن کی پانچویں صفت اللہ تعالی نے بیان کی ہے, اس پر بہت مزید تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ورنہ اور بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. آخری صفت یہ ہے کہ غیر عوج, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر جو ہے اینچ پینچ نہیں, جس کے اندر ایمبیگیوٹی نہیں, جس کے اندر تذبذب نہیں, جس کے اندر آدمی پڑھے تو اس کے اندر کوئی ٹیڑ نہیں پائے گا, اس کے اندر سلاست ہوگی, اس کے اندر روانی ہوگی, اس کے اندر جو ہے معنی اور مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے. غیر ذی عوج یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر آدمی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ نقطہ میری سمجھ میں نہیں آیا, یہ بات میری عقل میں آتی نہیں, یہ بات سائنس سے ٹکراتی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. غیر ذی عوج, اس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں, کوئی اس کے اندر ٹیڑ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب باتیں عرض کرنے کے بعد فرمایا کہ لعلہم یتقون, قرآن مجید کو لوگوں کے درمیان اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگ اس سے اپنی زندگی کے لیے تقوی اختیار کریں, زندگی کا راستہ پائیں, اپنے آپ کو سدھار سکے, سنوار سکے. اس لیے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ قرآن مجید کی تسخیری قوت, یہ اس کی تاثیری قوت کا ذکر ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس میں باہم دیگر ہم رنگ ہی اس کتاب کے اعضاء, دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جوڑوں کی شکل میں اس کی صورتیں, تیسری صفت یہ ہے کہ پڑھنے والے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, چوتھی صفت اس قرآن مجید کی ہے کہ مثالوں سے بات کو سمجھائی گئی ہے, پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے, اور چھٹی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں, کوئی کجی نہیں اور کوئی ایمبیگیوٹی نہیں, بلکہ کرسٹل کلیئر کتاب ہے, پڑھنے والے پر اپنا مدعا صاف صاف بیان کر دیتی ہے. ان چھ چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ نے کہا کہ چونکہ مثال سے یہ کتاب بات کرتی ہے, یہ قرآن گفتگو کا انداز تمثیلی اختیار کرتا ہے, تو اللہ نے چونکہ توحید کی صورت ہے, توحید کے لیے ایک بڑی پیاری مثال اللہ تعالی نے دی. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کرتا ہے تمثیل کی زبان میں توحید کے لیے, کہ ایک آدمی وہ ہے جس کے کئی آقا ہیں, کئی یجمان ہیں, کئی جس کے باعث ہیں، اور باعث میں بھی ایسے کئی آخا میں بھی ایسے جو کج خلق بگڑے مزاج کے اور برسر نزا ایک دوسرے اکرام اسلام لے آنے سے پہلے ان کی زندگیوں کے اندر جو غلطیاں تھیں وہ کبھی کبھی اسلام قبول کرنے کے بعد بیٹھ کر تذکرہ کرتے تھے کہ اسلام لے آنے سے پہلے بعض صحابہ بیٹھ کر، اسی میں سے یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ مجھ سے تو ایسی زندگی میں اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی، وہ جو بچی کو اپنے ہاتھ سے دفنانے کا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے کہ میں باہر گیا ہوا تھا، جب گھر لوٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے لیکن میری بیوی نے چھپا دیا، جب وہ چلنے پھرنے کی قابل ہوئی اور وہ میرے پاس آئی تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ اس لڑکی کو کیوں اس نے چھپا کر رکھا، پھر میں اسے اپنے ہاتھوں سے لے گیا اور دھوکہ دے کر لے گیا کہ میں اسے جو ہے بازار لے جا رہا ہوں، لے جا کر اس کے بعد اس کو دفن کیا۔ یہ تفصیلی واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بعد، قرآن مجید کی اتباع کرنے کے بعد، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، جو بڑے بڑے گناہ بھی اگر صادر ہو چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ ہم سب کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں کو دھونے کے لیے آیا ہے، قرآن ہماری زندگیوں کو صاف کرنے کا نسخہ ہے۔ ہماری زندگی پر جو غلاظتیں، جو میل اور گناہوں کا جو کثافت ہے، ان سب کثافتوں کو دھونے کا ذریعہ ہے قرآن مجید۔ اللہ کے رسول نے خود کہا دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے زنگ کو دھویا جاتا ہے اس طرح قلوب کے زنگ کو دھونے کا نسخہ ہے قرآن مجید۔ کہا کہ ان سے جو بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ان سب کو ہم معاف کریں گے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کا بہترین عمل دیں گے، اس عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ نیک اعمال انہوں نے زندگی میں کیے ہوں گے ان سب نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تک ایک مضمون ختم ہوا، اب اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی صفات، قرآن مجید کے ماننے والے، قرآن مجید کا انکار کرنے والے، اس موضوع سے متعلق گفتگو بھی۔ اب ایک نیکسٹ چیپٹر شروع ہوتا ہے، اس کا موضوع ہی علیہ اللہ بھی کافن ابدا، یہی موضوع دے سکتے ہیں۔ شروعات یوں ہو رہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ صحابہ اکرام کے لیے، یہ اس کے بعد قیامت تک رہنے والی امت کے لیے اس آیت کے اندر تسلی کا مضمون ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وَيُقَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن حَادٍ، یہ لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ مشرکین ڈراتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے بزرگوں کے بارے میں، تم ہمارے اولیاء کے بارے میں، تم ہمارے خداؤں اور اسنام کے بارے میں بری بھلی بات کہنے کے نتیجے میں ہمارے خدا اگر غضبناک ہوں تو تم پر کوئی مصیبت آ جائے گی، تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، تمہارا کوئی برا ہو جائے گا، تم پر وبال آ جائے گا، یہ ڈراتے تھے۔ آج بھی لوگ ڈراتے ہیں، جب توحید کی بات کریں گے آگے میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا، تو ڈرایا جاتا ہے مسلمانوں کو بھی کہ تم پر جو ہے فلاں ولی کا قہر آ جائے گا، فلاں پیر صاحب اگر تم پر نگاہ ڈال دیں تو تمہارا سارا خاندان جل جائے گا، یہ ساری چیزیں ڈراتے ہیں لوگ۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ کو بھی ڈرایا جاتا ہے کہ ایک خدا کے علاوہ جن کا تم کو دھمکی دی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے، ان سب کے مقابلے میں علیہ اللہ بے عبدین کا، کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہونے کے انشاءاللہ 8 یا 9 پہلو آئیں گے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہونے کے لیے یہ بات بہت خوب ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات اگر ہو تو اس کے بالمقابل ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے اندر ہم کو بھی ڈرایا جاتا ہے، قرآن نے جیسے کہا کہ وَيُخَفِّفُونَكَ، آپ کو خوف دلایا جاتا ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو ڈراتے تھے، ہم کو بھی تو ڈرایا جاتا ہے اس ملک میں، کون نہیں ڈرا تھا؟ گجرات کے فسادات ہوئے اور انتہائی شرمناک فسادات، جسے دیکھ کر شیطان بھی شرما جائیں، درندے بھی شرما جائیں، انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کمبختوں کو شرم نہیں آئی، اور پھر جو ہے گورو یاترا انہوں نے نکالا، فخر کی یاترا انہوں نے نکالی۔ اس پر بھی مزید نہیں، ایک مہاراشٹرا کا پیپر کا ایک شعر ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر مسلمان یہاں ڈھنگ سے زندگی بسر نہیں کریں گے تو پورے ملک کو ہم گجرات بنائیں گے۔ یہ دھمکی دی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ سنگ پریوار نے اپنے ایک اجلاس میں کہا کہ سیفٹی آف مائنارٹیز لائز ان دا ہینڈز آف میجارٹی، مسلمانوں اور جو اقلیت ہیں ان کا تحفظ اس بات میں منحصر ہے کہ وہ اکثریت کے لوگوں کو خوش رکھیں، میجارٹی کو وہ خوش رکھیں۔ اس میں ایک دھمکی ہے کہ اگر تم نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کے ساتھ جو ہے ٹکر لی، تو تمہارا برا ہوگا، یہ ہم کو ڈرایا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہی جو مہاراشٹرا کے پیپر کا شعر جو میں نے جس کا ذکر کیا، اس نے جو ہے ہندو سوسائڈ اسکواڈز بنایا، اس شخص نے یہ کہا کہ اب ہندوؤں کی طرف سے بھی خود کشی کا دستہ تیار کیا جائے گا، اس میں ایک دھمکی ہے کہ مسلمانوں پر کہیں بھی حملے ہو سکتے ہیں اور خود کشی کا یہ دستہ جو ہے کہیں بھی جا کر بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے یہ ڈراوے، یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہمیشہ سے دی جاتی رہیں گی۔ شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، اور شیطان کو مومنوں سے زندگی بھر کا حسد ہے، وہ یقیناً اس طرح کی دھمکی دیتا رہے گا، لیکن مومنوں کو تسلی ہے کہ الیس اللہ بعبد کا الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اپنے بندوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کو تسلی ہے، اطمینان دلایا گیا کہ اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی ذات اگر آپ کی پشت پناہی پر ہے تو کوئی آپ کا بال بے گا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک پہلو اسی میں یہ بات آ گئی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے کوئی اسے سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور اللہ نے جسے سیدھا راستہ دکھا دیا اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ، کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے جو زبردست ہے؟ وہ زبردست ہے، اس کائنات کے اندر اس کی قوت کے آگے ٹکر لینے والی کوئی قوت نہیں ہے، اور انتقام وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو اس طرح سے انتقام لیتا ہے کہ لوگ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی پر نہیں مار سکتا، کوئی دم ہلا نہیں سکتا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آتا ہے تو قوموں کی قوموں کو اجاڑ دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا اللہ تمہارے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ جو عزیز ہے، جو قدرت والا ہے، جو بڑی شوکت والا ہے، اور وہ جو انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، ایک پہلو آ گیا کہ خود خدا کی ذات۔ نمبر دو، اب نمبر دو یہ کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ۔ دوسری بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مشرکین جو ہے تضاد فکر کے اندر مبتلا ہیں، تم ان سے ڈرتے ہو، ان سے کیسے ڈرا جائے؟ یہ تو تم کو دھمکی دیتے ہیں، یہ ڈراوے دیتے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی کا حال ہے کہ یہ تضاد فکر کے اندر مبتلا ہیں، یہ یونائٹڈ نہیں، نہ ان کی فکر پختہ ہے، نہ ان کا قبلہ ایک ہے، نہ ان کی کوئی ایک کتاب ہے، یہ تو پھٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان سے کیا ڈرنے کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی ذات کافی ہے۔ دوسری بات یاد رکھو کہ تمہارے سامنے یہ جو لوگ شیر بن کر آ رہے ہیں، یہ اصلی نہیں، نقلی شیر ہیں، یہ ان کے اندر قوت نہیں ہے، یہ بکھرے ہوئے تضاد فکر ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کہا کہ پوچھو ان سے کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن پھر کیوں ان دیویوں کی پوجا کرتے ہو؟ پھر کیوں ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں تم سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہو؟ لکڑیوں کی اور پتھروں کی مورتیوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو اس کا جواب ان کے سامنے نہیں ہے۔ اور واقعی ہے کہ ہم کو بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھئے، علمی بحث اگر ہوگی تو کہیں گے کہ صاحب ہم بھی جو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس کا نام اللہ ہو، ایشور ہو، رام ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، لیکن ایک خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ لیکن پھر ان سے پوچھیں کیوں بھائی تم مندر جاتے ہو، پوجا کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم کو بھی اطمینان نہیں ہوتا، لیکن ہم نے باپ دادا سے ایسے ہی کرتے پایا، لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا تضاد فکر کہ ان کے قلب کے اندر ایک خدا کی صدا، لیکن ان کا جسم جو ہے کئی خداؤں کے آگے جھکتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ جو تضاد فکر کے اندر مبتلا ہوں، ان سے ڈرنے کی کوئی بات ہے؟ یہی نقطہ آج کے ہندوستان میں آپ دیکھیں گے تو اس ملک میں جو قوت حکمرانی کر رہی ہے، ان کے اندر بھی تضاد فکر ہے، فکر کی اقسانیت نہیں ہے، فکر کے اندر پختگی نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ سودیشی موومنٹ بھی چلائیں گے کہ صاحب اس ملک میں یہاں کی انڈسٹریز چلیں، یہاں کا مال بنے، یہاں یہیں یہ مال بکے، یہیں فروخت ہونا چاہیے، اور بیرونی ملک کے آنے والوں کو ہم جمع اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اسی سنگ پریوار میں ایک سودیشی موومنٹ ہے، اور دوسری طرف ایک منسٹر بھی ہے جو ڈس انویسٹمنٹ کے لیے ہے۔ ڈس انویسٹمنٹ کا منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے سامان اٹھا اٹھا کر بیچ کر کھایا جائے، ہمارے انڈسٹریوں کو فروخت کیا جائے، بالکو کو بیچ دیا گیا، جو بھارت المونیم کمپنی ہے، مختلف ہماری جو کمپنیاں ہیں اسے بیچتے چلے جاتی ہیں۔ ابھی قریب میں معلوم ہوا کہ چھتیس گڑھ میں، مدھیہ پردیش میں، جو چھتیس گڑھ جو بعد میں بنا، وہاں ایک ندی تقریباً جو ہے وہ 150 یا 200 کلومیٹر کا ندی کو جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا ملٹی نیشنل کمپنیز کو، اور وہ ساری ندی ان لوگوں کی ہو گئی۔ اس ندی میں اب کوئی دھوبی آ کر دھو نہیں سکتا، کوئی گائے اور بکری اگر پانی نہیں پی سکتے، اس ندی کے کنارے کوئی اپنا کنواں نہیں کھود سکتے، اس لیے کہ وہ ندی کو فروخت کر دیا گیا۔ ایک طرف تو سودیشی موومنٹ کی بات کریں گے، اور دوسری طرف گھر کے سامان بیچ بیچ کر زندگی بسیرا کریں گے، اور لوگوں کو بلائیں گے کہ آؤ ہمارا دروازہ کھلا ہے، ہماری ہر چیز لے کر جاؤ، حتیٰ کہ ہماری قمیض اور ہماری دھوتی بھی کھینچ کر لے جاؤ، ہم ننگے ہو جائیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مال آئے ہمارے گھر، اس طرح سے اپنے آپ کو ننگا کرنے، اپنے آپ کو بیچ دینے کے لیے ایک منسٹری بھی قائم کر رکھا ہے. یہ تضاد فکر اس قوم کے اندر ہے جو ہماری حکمرانی کر رہی ہے، جو ہماری سربراہی کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کتابوں میں بڑے زام سے لکھتے ہیں کہ ہندوز آر موسٹ ٹالرنٹ پیپل، دنیا میں سب سے زیادہ متحمل لوگ ہندوز ہیں، لیکن سب سے زیادہ فسادات بھی ان لوگوں نے مچایا، 10,000 سے زیادہ فسادات انہوں نے کرایا. ایک طرف تو کہیں گے کہ متحمل لوگ ہمیں، دوسری طرف ان کا خونخوار نظریہ اور ان کے جبڑوں پر مسلمانوں کے خون نظر آتے ہیں. تو تضاد فکر کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وی آر پلورلسٹک، ہم سب کو اپنے آغوش میں لے کر چلنے والے. ہم نے جو ہے ہندوؤں کو بھی تو ساتھ لیا، ہم نے جینز کو بھی ساتھ لے لیا، بدھسٹ کو بھی ساتھ لے لیا، کہو تو محمد کو بھی ہم چھوٹا سا خدا بنا لیں گے، ان کی بھی ایک مورتی بنا لیں گے، ان کو بھی ہم ساتھ لے لیں گے. یہ یہاں کے ایک منسٹر نے کہا تھا بامبے کے فسادات کے بعد. وہ پلورلسٹک، ہم سب کو لے کر چلنے والے، یہ بھی کہیں گے. اور دوسری طرف کاسٹسٹ لوگ یہ ہیں، انہوں نے ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے، اندر جمانے کی بات بھی کرتے ہیں، باہر ڈھکیلنے کا بھی کام کرتے رہتے ہیں. تضاد فکر کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں. قرآن نے کہا ان کی تضاد فکر کی ایک مثال کہ کہتے تو ہی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، اور پوجا کرتے ہیں جا کر پتھروں کے آگے اور لکڑیوں کے آگے. قرآن نے کہا ان سے کیسے ڈرتے ہو؟ یہ تضاد فکر کے اندر مبتلا ہیں، ان کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں، ان کے ہاں کانٹروورسیز ہیں. تو ان کانٹرڈکشن والوں کو سے ڈرنا نہیں چاہیے، چونکہ مومن اور مسلم جماعت ان کے پاس یکسانیت ہے نظریے کا، نظریے کے اندر پختگی ہے، اور ان کے ہاں کہیں یہ تسلسل نہیں ٹوٹتا. تو اللہ نے دوسری بات بتائی کہ ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشرکین تضاد فکر کے اندر مبتلا ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مشرکین ڈراتے کس سے ہیں؟ مسلمان بھی ڈراتے ہیں اس طرح سے، آج کے بگڑے ہوئے مسلمان. وہ یہ کہ جب کبھی توحید کی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرنے والے ہیں. یہی بات وہ بھی سمجھتے تھے کہ جب اللہ کے رسول توحید کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہماری جو دیویاں ہیں وہ تم پر قہر نازل کریں گے. قرآن نے اس کو ذکر کیا یہاں، من دون اللہ ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر، کہا کہ اگر میں سیدھا راستہ اختیار کروں اور اگر اللہ تعالیٰ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری دیویوں کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ پکڑ سکے؟ اور ارادن برحمتن، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے رحمت سے نوازنا چاہے، حل ہن ممسکات، کیا تمہارے دیویوں کے پاس اتنی قوت ہے کہ اللہ کی رحمت کو روک دیں؟ اللہ اگر مجھے عذاب نازل کرنا چاہے تو تمہاری دیویوں کے اندر بھی اتنی قوت نہیں کہ خدا کا ہاتھ پکڑے، اور اللہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تب بھی ان کی یہ قوت نہیں ہے کہ یہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑ سکے. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے رسول اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ لکڑی کے اصنام مجھے کیا ڈرائیں گے. یہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، ان کی قوم جھگڑ لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھے اللہ کے باب میں جھگڑتے ہو؟ اس کے بعد آگے فرمایا، وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، میں ان بتوں سے، ان دیویوں سے کیسے ڈروں جسے تم نے خدائی میں شریک کر رکھا ہے، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ ایک خدا سے تم ڈرتے نہیں، ایک خدا کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے، میں ان ہزار خداؤں سے ڈروں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک شاعر نے اسے دوسری زبان میں یوں کہا کہ چونچ مارتے کوے بدنما سے یہ الو، یہ کوے چونچ جو مارتے ہیں اور بدنما سے یہ الو، ڈالیوں سے یہ میرا گھونسلہ کیا اتاریں گے. جو عقاب کا پرندہ ہے وہ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ میرا جو گھونسلہ ہے وہ ڈالیوں سے اٹکا ہوا ہے، یہ چونچ مارتے کوے اور یہ بدنما سے الو، یہ گھونسلہ میرا کیا اتاریں گے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں بات کہی گئی کہ تم ایک خدا سے ڈرتے نہیں اور مجھ سے کہتے ہو کہ میں ہزار خداؤں سے ڈروں، ہزار دیویوں سے ڈروں، دیوتاؤں سے ڈروں، مجھے ان سب چیزوں کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو یہ تیسری وجہ ہے کہ پہلے تو اللہ کافی ہے، دوسرا ہے کہ مشرکین تضاد فکر کے اندر مبتلا ہیں، تیسری وجہ یہ کہ یہ جن چیزوں سے ڈراتے ہیں وہ بے جان ہیں، بے حس ہیں، بے قوت ہیں، بے زور ہیں، ان ہستیوں سے کیا ڈرائیں گے یہ لوگ. یہ تیسری وجہ قرآن مجید نے بتائی ہے. اس کے بعد اور چھ وجوہات ہیں، چھ ایسپیکٹس ہیں چھ اینگلز ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اطمینان کے ساتھ کام کرو اور زندگی میں خواہ کتنا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا اور ظلمتیں کیوں نہ یورش کر رہی ہوں، لیکن توحید کا چراغ لے کر تم آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، زندگی کی شاہراہ تمہارے لیے کھولتا چلا جائے گا اور تم منزل سے ہمکنار ہو سکو گے۔ انہی باتوں پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کل اور چھ ایسپیکٹس بھی آئیں گے، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ وہ مشہور آیت بھی آئے گی توبہ سے متعلق جو قرآن مجید میں ہے، جو اکثر ہمارے درمیان سنایا جاتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس موضوع پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں کو غور و فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، قرآن مجید کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات سے ہمیں اثر لینے کی توفیق عطا فرما، ان اس کتاب کو خوب سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں اے پروردگار ہمارے دل کا حال ویسے بنا دے جیسے اس قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ہمارے دلوں کو پگھلا دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایسی ہمیں سماعت کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا قلب پگھل کر تیری طرف رجوع ہو سکے۔ اے پروردگار قرآن مجید میں جو نغمگی ہے، جو تاثیر ہے، جو تسخیری قوت ہے، اس سے ہمیں متاثر ہونے کی توفیق عطا فرما، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مثالوں سے جو بات سمجھائی گئی ہے اس سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اس ملک میں جہاں مسلمان بس رہے ہیں ان پر جو مصیبتوں کی بارش ہو رہی ہے، ظلمتیں یورش کر رہے ہیں، اے پروردگار مسلمانوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، انہیں اپنا مشن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا فریضہ انجام دینے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ تیری ذات ہمارے لیے کافی ہے، حسبی اللہ ربی، اے پروردگار تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، ان مشرکین کے اندر جو تعداد فکر ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کا روب ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔